نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، انیسویں پارے کا آخری ربو اور پورا بیسواں پارہ اس کی تلاوت کی گئی ہے. الحمدللہ بیس پارے آج مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے ابتدا میں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علوم سے نوازا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت ہے جس کے وارث انبیاء ہوتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ درہم اور دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں. ایک علم دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھلائیں اور بتلائیں. چنانچہ کسی ایک جانور ہی کی بات نہیں تھی، بلکہ جتنے بھی جانور تھے ان سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ میں سب چیزیں آ گئیں کہ اللہ نے ہر چیز انہیں عطا فرمائی تھی. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو حکومت عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی، ایسی سلطنت نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی. یعنی ایسی سلطنت کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، طیور پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی. یعنی عظیم الشان سلطنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا تھا. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، اتنا ہی شکر کا جذبہ ان میں بہت زیادہ اللہ نے رکھا تھا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے انہیں نوازتے ہیں، ان کی کمر شکر کے جذبے سے جھکتی چلی جاتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس ڈالی میں پھل ہوتا ہے وہ جھکتی ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ الٹی سیدھی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی وقت ٹوٹ بھی جاتی ہے. لیکن جس ڈالی میں پھل ہوتا ہے وہ جھکتی ہے ہمیشہ. تو چونکہ یہ حضرات، انہیں اللہ تعالیٰ نے دینی دنیاوی علوم سارے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں شکر کا جذبہ بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکومت کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا تخت عطا فرمایا تھا کہ جو ہوائی جہاز کا کام کرتا تھا. ہمارے ہاں ہوائی جہاز زیادہ سے زیادہ 500,000 افراد شاید آ جائیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا اس پر 6,000 کرسیاں رکھی جا سکتی تھیں بیک وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تخت اڑتا تھا ہوا میں، تو ایک ہفتے کی مسافت ایک دن میں طے کرتا تھا کس قدر تیز رفتار ہوگا. اور پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اڑا کرتے تھے، جس سے وہ سایہ کرتے تھے کہ جتنے افراد اس پر بیٹھے ہوں ان پر وہ سایہ کرتے تھے، تو وہ خود بھی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اڑتے ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے لشکریوں کے ساتھ اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے، وادی نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اترے جہاں پر چونٹیاں تھیں. تو اس چونٹی نے جب یہ محسوس، یہ چونٹیوں کی جو معاملہ ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے عقل مند جو پرندے ہیں پرندوں میں کبوتر سب سے عقل مند، اور جو ایسے جانور ہیں جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں ان میں چونٹی سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور یہ ایسی عقل مند ہے کہ جب کسی دانے کو پا لیتی ہے تو اس دانے کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی ثابت نہیں رہنے دیتی تاکہ وہ دانہ دوبارہ اگ نہ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایسی ہے کہ چیز کہیں بھی آپ رکھ دو یہ پہنچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال یہ قوت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، سلیمان علیہ السلام، تو ان کی جو چیونٹیوں کی جو سردار تھی ملکہ تھی, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قالت نملتن کہا ہے, یعنی مونس کا صیغہ استعمال کیا ہے, چیونٹی مذکر نہیں تھی بلکہ مونس. یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم, اس نے اعلان کیا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون, تمہیں وہ اپنے پیروں میں رون دیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اس لیے کہ تمہارا وجود اتنا چھوٹا ہے کہ نظر بھی نہیں آتی. کوئی آدمی اگر چل رہا ہو تو لازمی بات اوپر دیکھ رہا ہے, نیچے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیروں میں کوئی چیونٹی آ رہی ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سن لی, فتبسم ضاحکا من قولہا, اس کی بات سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. اور یہاں تو خیر اس کو ذکر نہیں کیا, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھا ہتھیلی پر, اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں محسوس کیا کہ ہم تمہیں رون ڈالیں گے؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جان بوجھ کر ایسا کرو گے, لیکن جب انسان چلتا ہے زمین پر تو اسے پتہ نہیں چلتا, اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹی سی جو مخلوق ہے نظر نہیں آتی اور ہم پس کر رہ جاتے ہیں, اس لیے چونکہ میں ذمہ دار ہوں ان سب کی, میں نے ان کو خبردار کیا کہ بجائے اس کے کہ تم مرو بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ محفوظ رہو. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ تو کہا کہ اس وقت تو میں ہی افضل ہوں, یعنی ویسے تو آپ ہی افضل ہیں لیکن اس وقت میری فضیلت اس لیے کہ آپ تخت پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھی ہوں. تو لازمی بات ہے کہ یہ عقل مندی کی بات ہے. تو میرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے چیونٹی کی یہ بات سن لی اور مسکرائے, اور فوراً اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا, کیونکہ یہ رجوع کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس چیونٹی کی زبان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی. بات یہ ہے کہ جتنے یہ پرندے ہیں, طیور ہیں, جانور ہیں, اپنی بولی میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چیونٹیاں کس طرح ذکر کرتی ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اگرچہ اس کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو سمجھتے ہیں کب وہ کائیں کائیں کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کیا بیان کر رہا ہے وہی جانتا ہے. اسی طریقے سے دیگر جانور ہیں, ان سب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ پر میرے والدین پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ پرندے بھی ہوتے تھے, ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے اس کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان پر نگاہ بھی رکھتے تھے کہ کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے, اور یہاں بطور خاص ہدہد کا ذکر فرمایا. ایک تو ہدہد ایسا پرندہ ہے جو دنیا میں کم اس کی تعداد ہے, بہت زیادہ تعداد اس کی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اسے دی ہے کہ زمین میں بہنے والا پانی, جو چشمے پانی کے زمین کے اندر جاری ہیں, وہ اسے نظر آتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس زمین پر اترے تو انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, تو اپنے پرندوں کے غول کی طرف دیکھا تو ہدہد کو موجود نہیں پایا, تو پوچھا کہ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد, یہ نہیں کہا کہ ہدہد نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہدہد موجود نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے, جو حاکم ہیں اور خاص طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان یہ حضرات خاص طور پر کیونکہ ہدہد کا ہونا ایک نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے, ان کی حکومت کے لیے, کہ جنگل میں پانی کو کون تلاش کرتا ہے. اس زمانے میں تو بڑے بڑے ماہرین ہیں لیکن وہ بھی بڑا کچھ سر لڑاتے ہیں تب جا کے کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پانی ہے نہیں ہے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ پرندہ عطا فرمایا. تو چونکہ یہ پرندہ اس اعتبار سے ایک نعمت تھا, اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب پرندے کو موجود نہیں پایا تو فوراً ان کا ذہن یہ گیا کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ میری کسی وجہ سے یہ نعمت چھن گئی ہو. یہ ہے اصل چیز جو سوچنے کی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی نعمت کو نہ پائے تو فوراً اس طرف جائے کہ خدا نہ کرے میری کسی غلط کام کی وجہ سے، غلط بات کی وجہ سے، یا کسی ناشکری کی وجہ سے خدا نے وہ نعمت چھین تو نہیں لی مجھ سے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں کہا کہ حدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے وہ نظر نہیں آتے، کہ خدا نے کرے میری کسی وجہ سے وہ نعمت چھین تو نہیں گئی. لیکن جب اس کو دیکھا کہ وہاں واقعی نہیں تھا تو فرمایا کہ بھائی واقعی مجھے نظر نہیں آ رہا تو کہاں گیا، ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ عذبن نہ ہو عذابا شدیدا او لازبہن نہ ہو اولیا سلطان مبین میں یہ بات کہی کہ اگر وہ آ گیا، اگر وہ اپنا عذر اس نے صحیح بیان نہیں کیا تو یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ دلیل لے کے آئے کہ کہاں غائب. تو اس سے پتہ چلا کہ حکومت بھی ایسی نہیں تھی ڈھیلی ڈھالی کہ جس کا جو جی چاہے کر لے. پرندہ بھی اگر غائب تھا تو اسے بھی جواب دہی کرنی پڑتی تھی کہ کہاں گیا، کیوں گیا. ایک قانون کے اور تحت تھا، دائرے کے ضابطے کے تحت تھے وہ. فما کسا غیر بھائی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ حدود بھی آ گئے، چلے آئے حضرت. فقال احدت بما لم تحد به وجیتک من سبعین بنبی یقین. حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے مجھے، میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. حالانکہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات یہ جملہ بے ادبی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے جب اس قسم کے جملے اپنے بڑوں کے سامنے آدمی بولے تو اس وقت بہت ناپ تول کے بولنا چاہیے کہ کون سا جملہ بولوں کون سا نہ بولوں. بعض اوقات کہہ تو صحیح رہا ہوتا ہے وہ، لیکن کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی اس میں بے ادبی ہوتی ہے اور بڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے. بہرحال اس پرندے کو چونکہ اس کو یقین تھا کہ یہ ایسا کام میں نے کیا ہے اور اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا احدت بما لم تحد به وجیتک من سبعین بنبعین یقین، میں ملک سبا سے آ رہا ہوں. انی وجدت امرأۃ تملک، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وہاں کی حکومت کی بادشاہت کرتی ہے، ملکہ ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو اللہ نے ساری چیزوں سے نوازا ہے، یعنی اس کے پاس بھی ہر طرح کی نعمتیں ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک ذکر فرمائے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بڑا زبردست. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سات تالوں میں بند تھا وہ تخت، یعنی ایک کمرہ پھر دوسرا کمرہ پھر تیسرا، ہر آدمی کی رسائی نہیں تھی. اور وہ بڑا عجیب و غریب بہت شاندار قسم کا تخت تھا جس پر بہت ہی قیمتی جو ہے وہ زر و جواہرات اور ہیرے اور الماس اور نہ جانے کیا کچھ اس نے لگایا ہوا تھا، وہ عرش عظیم وہ تخت کی اس کی وہ مالک بھی تھی. اور ساتھ میں اس نے کہا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کو پوچھتے ہوئے دیکھا. یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ سورج کی پجاری ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر رکھا ہے. فصدهم عن السبیل، اللہ کے راستے سے اس نے اس کو روکا ہوا ہے. فهم لا يهتدون، تو ہدایت پر نہیں یعنی گمراہی پر. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا بتلایا اور وہ اس کے کافر ہونے کا بتلایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. چنانچہ اس کے بعد ایک خط لکھا، اذهب بکتابی هذا، یہ کتاب میرے لے جاؤ، خط لے جاؤ. فالقی الیہم، اور اس کے پاس جا کے ڈال دو. ثم تولى عنه، پھر وہی کھڑے مت رہنا سر پہ، وہاں سے ہٹ کے دور چلے جانا. فانظر ماذا يرجون، دیکھنا کہ وہ کیا کہتی ہے. تو یہ ادب بھی سکھا دیا کہ جب کوئی آدمی پیغام لے کر جائے تو اس کے سر پہ نہ چڑھ جائے کہ ابھی جواب لکھو مجھے ابھی چاہیے، بلکہ وہ خط اس تک پہنچا دو تاکہ وہ خط پہنچ جائے اور کہہ دو اس کو کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، جو بھی جواب ہو مجھے بتا دیجیے. تو یہ ادب بھی سکھا دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ کسی کے سر پر آدمی نہ چڑھ جائے کہ فوری طور پہ جی ابھی جواب چاہیے. فنظر ماذا يرجون، چنانچہ اس نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ ایک خط لے کر آیا ہے تو اس کو کھولا پڑھا، اور پڑھ کر بڑی متاثر بھی ہوئی. ایک تو یہ کہ غیر معمولی بات تھی کہ ایک پرندہ ایک خط لے کر آئے، اور پرندہ بھی کبوتر تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ حدود عام طور پر پیغام رسانے کا کام نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر یہ چونکہ لے کے آیا تو اس نے اس خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے اپنے تمام مشیروں کو وزیروں کو جمع کیا اور پھر کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی علی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا معزز خط آیا ہے. کریم اس خط کو کہتے ہیں جس پر مہر بھی لگی ہوئی ہو، یعنی شاہی آداب میں چونکہ یہ ہے کہ جب کوئی خط لکھا جاتا ہے تو بادشاہ اپنی مہر بھی اس پر لگاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں حکومت کی طرف سے یہ خط آیا ہے. انی القی الیہ کتاب قریب انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کا مضمون بھی بتا دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے اس کی ابتدا کی گئی ہے, اور اس میں مختصر سا مضمون ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کہ مسلمان ہونے کی فرما بردار ہو کر میری طرف آ جاؤ اور مجھ پر جو ہے تعلی مت دکھا, بڑائی مت دکھاؤ اپنی, اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. یعنی اتنا مختصر سا خط انہوں نے جامع خط اس میں لکھا. قالت یا ایہا الملو, دوبارہ اس سے کہا کہ میرے وزیر ہو مشیر ہو, افتونی فی امری, اب تم بتاؤ اس معاملے میں ہم کیا کریں. اس نے ساری بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون, یعنی ملکہ نے کہا کہ میں تمہارے رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی. ایک تو یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی, اس لیے انہوں نے بہت مستعدی سے یہ جواب دیا. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین, اس نے کہا کہ ہم قوت والے لوگ ہیں اور لڑاکا بھی ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں لڑائی سے پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن والامر الیک, معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, فانظری ماذا تامرین, ہم انتظار کرتے ہیں تو کیا حکم دیتی ہے, یعنی اگر تو لڑنے کا کہے تو ہم حاضر ہیں, جان لڑا دیں گے اپنی, اور ہم اس سے پہلے بھی کبھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے, لیکن اب ہم تیرے حکم کے منتظر ہیں, تو جیسی تیری رائے ہو وہ بس تو ہمیں حکم کر, ہم اس پر عمل کریں. تو بڑی عقلمند عورت تھی, کہا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها, جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ, افسدوها, تو وہاں فساد پھیلاتے ہیں. فساد مچانا کیا ہے, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جو شخص جو ہے اچھے عہدے کا مالک اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, بڑے بڑے عہدے والوں کو ناک رگڑوا دیتے ہیں, اور وہاں جو عوام ہے ان کی املاک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, یعنی توڑ پھوڑ کر کے فساد پھیلاتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ, عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, اگر وہ بھی داخل ہوئے اور واقعی طاقتور ہوئے تو ایسا ہی کریں گے. یہاں دیکھیے اس کی عقل مندی کی بات, حقیقت ایسا ہی ہے. جب فاتح بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو فتح کے نشے میں وہ چور ہوتا ہے اور اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا, لہذا وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں جو چیز آئے اس کو بس ختم کر دو, تباہ کر دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح کرایا تو حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی املاک لوٹی, نہ کوئی فساد پھیلایا, نہ کسی کا گھر تباہ کیا, بلکہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو مکے میں داخل ہو جائے وہ امن میں, جو فلاں سردار کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے, جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے, اور ساتھ فرمایا کہ لا تسریب علیکم اليوم, آج تم سے کسی سے انتقام نہیں لیا جائے, تم نے اگر سے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا, ہمیں ہمارے ملک سے نکالا, گھر سے نکالا, وطن سے نکال دیا, لیکن لا تسریب علیکم اليوم, ہم تم سے بدلہ نہیں لیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اخلاق دکھلائے, حالانکہ آپ چاہتے تو ان سے بدلے گن گن کر لے سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے نام لے کر فرمایا کہ جو ان کے گھروں میں داخل ہوگی, گویا ان کے عزت والوں کو عزت والا رہنے دیا گیا, ان کو ذلیل نہیں کیا, بلکہ ان کی یہ عزت رکھی کہ اگر کوئی ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور یہاں حقیقت بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر جو دنیا بھی بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن چونکہ عقلمند خاتون تھی اس لیے اس نے کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, اب میں ایک تدبیر یہ کرتی ہوں کہ میں ہدیے بھیجتی ہوں ان کے پاس, اگر وہ دنیا بھی بادشاہ ہیں تو یہ ہدیے لے کے خوش ہو جائیں گے. چنانچہ اس نے سونے چاندی کی اینٹیں, زر و جواہرات, 100 کنیزیں, 100 غلام, اور نہ جانے کیا کچھ, یعنی بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ پیکج جس کو کہہ لیں آج کل ہدیوں کا, وہ پورا بھیجا بنڈل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے جا کر پیش کرو. یہاں اتنی بات اور سمجھ لیجئے, ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلا, میں فائدہ کے طور پر میں عرض کر دوں, ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تمہارے دل میں غیر اللہ داخل ہوگا تو وہ بھی تمہارے ملک کو, اس دل کو تباہ و برباد کر دے گا, فساد پھیلائے گا. غیر اللہ جب دل میں آتا ہے تو وہ بھی آ کر اس ملک کو برباد کر دے گا. اس لیے دل میں غیر اللہ کو مت داخل ہونے دو, اگر یہ داخل ہو گیا تو پھر تمہارے دل کو تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ ہم غیر اللہ کو اپنے دل میں داخل ہونے دیں, اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر ایک بات یہ فرمائی کہ میں ہدیہ بھیج رہی ہوں, چنانچہ یہ ہدیہ بھیجے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہدیہ لے کے آ رہی ہیں تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ کتنے فرسخ پہلے, یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 3-4 میل دور, کہا کہ فرش بچھا دو, سونے چاندی کی اینٹیں, اس کا فرش بچھا دو, اور ان اینٹوں پر فرش پر بڑے 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 جانور کھڑے کر دو, جس پر وہ پیشاب بھی کرے, جس پر وہ ہاگیں بھی, تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ سونے چاندی کی کوئی حقیقت نہیں, ہمارے پاس اللہ نے بہت دیا ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو یہ سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش ہے جس پر ہمارے جانور ہکتے موتتے ہیں. لوگ تو سونے چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا, لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے دنیاوی شان و شوکت کو اور روب و دبدبے کو ختم کرنے کے لیے اور ان پر روب طاری کرنے کے لیے فرمایا, اور ساتھ میں جو ہے پھر وہ جو ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات تھے انہوں نے آنے واحد میں یہ سب کام کر دیا, اور اس پر بڑے بڑے جو ہے وہ جانور بھی کھڑے ہو گئے. اب جب وہ وفد آیا اپنے ساتھ 100 کنیزوں کو لے کر, غلاموں کو لے کر, چند اینٹیں سونے چاندی کی لے کر, انہوں نے جو دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم یہاں 10 اینٹیں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں تو فرش ہی اینٹوں سونے چاندی کا, تو وہیں چپکے سے پھینکتے چلے گئے اس سامان کے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے اتنے شرمندہ ہو, انہوں نے وہیں پھینک دیا اس کو. اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر پہنچے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بے عزت نہیں کیا بلکہ ان کا اکرام کیا, اور جو کچھ بھی وہ ہدایہ لائے تھے یعنی جو پھینک دیا وہ تو پھینک دیا, لیکن کنیزیں تھیں اور غلام تھے اور دیگر تھے وہ سب سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے, اور فرمایا کہ ارجع الیہم, یہاں سے واپس چلے جاؤ, فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها, اور بلکہ فرمایا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون, ان ہدیوں کے ساتھ تم ہی خوش رہو. بلقیس نے, ملکہ بلقیس اس کا نام تھا, اس نے اصل میں آزمائش کی تھی کہ اگر یہ دنیاوی بادشاہ ہیں تو مال و دولت دیکھ کر یہ پسیت جائیں گے اور بس اس کے بعد پھر بات ختم ہو جائے گی, لیکن اگر واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں تو مال و دولت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. چنانچہ ہوا بھی یہی, اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ بھی کر دیا اور انہوں نے ان سارے ہدایا کو واپس کر دیا. جب وہ وفد واپس پہنچ گیا اور انہوں نے جا کے اپنی ملکہ کو سارے واقعات سنائے, ان کے کر و فر اور ان کی شان و شوکت اور ان کی حکومت کا انداز جو بتایا تو وہ بہت متاثر ہوئی. بہرحال قرآن مجید چونکہ قصے کہانی نہیں ہے, لیکن اب یہاں سے واقعے کو چھوڑ دیا, قرآن مجید نے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے وہ پھر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہت بڑا گرد و غبار بہت دور سے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ گرد و غبار کیسا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ اس کا غبار ہے. تو تقریباً 3 میل کا علاقہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے جنات سے کہا, لوگوں سے کہا, یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, اس عورت کے مسلمان ہونے سے پہلے, یعنی یہ آگر مسلمان ہوگی اس سے پہلے پہلے جو اس کا تخت ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے وہ کون لے کر آئے گا میرے پاس. اب لازم بات ہے صرف 3 میل کا علاقہ ہے, بہت دور تو نہیں, لیکن جنات سے کہا کہ کون تم میں سے لائے گا. قال عفریت من الجن, تو ایک بڑے جن نے کہا, انا آتی کبھی, میں لا سکتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت دیر ہو جائے گی, اور ساتھ میں اس نے کہا کہ انی علی لقوی امین, میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں, اس میں خیانت نہیں کروں گا. لیکن سلیمان نے آسان فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ نے ایک شخص تھا جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ, اور بعض نے فرمایا کہ ان کے وزیر تھے آصف بن برخیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں اعظم کا علم عطا فرمایا تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور جب یہ کہا تو سامنے تخت موجود تھا, یعنی صرف کہہ کر اجازت ہی نہیں لی ہے بلکہ اتنا کہا اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کا وہ تخت جو 7 تالوں میں بند ہے, 7 کمروں میں بند ہے, جہاں عام آدمی کی رسائی نہیں ہے, جب وہ اس شخص کو یہاں پر دیکھے گی
تو ایک تو یہ کہ اس کو تبدیل کرا دیا، اس کا جو اگلا حصہ تھا پیچھے کر دیا، پیچھے والا آگے کر دیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ کیسی عورت عقل مند ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ہیبت تاری ہو، روب تاری ہو کہ ایسا تخت جس کے پاس عام آدمی کی رسائی نہیں ہے جس کے پاس، لیکن وہ تخت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنے واحد میں میرے آنے سے پہلے پہنچا دیا، تو آخر کوئی طاقت تو ہوگی نا، تو اس طرح اس پر روب پڑے گا، یہ مقصد بھی تھا. فلما راہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت سامنے رکھا وہ دیکھا، قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ دیکھیے یہ ہے اصل چیز، وہ تکبر نہیں کیا انہوں نے، غرور نہیں کیا کہ صاحب میرے پاس ایسی طاقت ہے، میں ایسی طاقتوں کا مالک ہوں، نہیں، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمارے یہاں تو آج اتنا بڑا راشی ہوتا ہے نا، اپنے مکان پہ لکھواتا ہے هذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ معاف کہے کہ اکبر الہ آبادی کہہ کے چلے گا دنیا سے، کہ کمائی کی رشوت کی اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج فضل ربی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر. تو جو جتنا بڑا راشی ہوتا ہے، جتنا بڑا بےمان ہوتا ہے، جتنا بڑا چور ہوتا ہے، تو وہ اپنے مکان پہ یہ هذا من فضل ربی بھی ساتھ میں لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے، تو یہ مذاق بھی ہے، توہین بھی ہے، استغفار کرنا چاہیے اس نیت سے اس طرح سے. تو لیکن بہرحال یہاں پر حقیقی معنی میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس تخت کا یہاں پر آ جانا، اتنی طاقتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمائی ہے دے دینا، هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ بات لوگوں کو بتلائی کہ قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے غالباً چھٹے پارے کے آخر میں یہ آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اللہ کا اور ایمان لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کوئی خوش نہیں ہوتے کسی کو عذاب دے کے. ایک مٹکا بنانے والا، لوٹا بنانے والا جو مٹی کے برتن بناتا ہے، وہ اپنے برتن توڑ کے خوش ہوگا؟ جب وہ خوش نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو بنا کر جہنم میں ڈال کر خوش ہوں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو پھر اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے. البتہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنا اختیار استعمال کرے تو ایک بھی جہنم میں نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ تمہارے سامنے حق بھی ہے باطل بھی ہے، اب تم جس کو چاہو اختیار کر لو. حق پر چلو گے تو تم میرے نیک بندوں میں، فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر حق پر نہیں چلو گے ان کے لیے میں نے یہ سزائیں رکھی. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی عبادت ہے شکر کرنا کہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا. آپ گھر میں گئے، آپ نے دیکھا الحمدللہ سب خیر خیریت ہے، فوراً کہو الحمدللہ و شکر للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. گھر سے نکلے صبح، اسٹاپ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آسانی سے سواری ملوا دی الحمدللہ، بیٹھنے کو جگہ مل گئی الحمدللہ، اپنے گھر کی گاڑی ہے اس میں آرام سے بیٹھ گئے الحمدللہ، اپنے آفس پہنچ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے احسان، ورنہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تو قدم قدم پر، اور زیادہ کچھ بھی نہیں، ورنہ دلی دل میں آدمی الحمدللہ کہتا رہے پشو. آپ گھر میں آئے، بچے ماشاءاللہ خوش ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، الحمدللہ کہیے. بیوی آپ کی خوش مزاج ہے، آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتی ہے، گھر آپ کا جنت بنایا ہوا ہے، الحمدللہ کہیے. کیونکہ دنیا میں اچھی بیوی کا مل جانا یہ گھر کو جنت بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے یہ سکون حاصل ہے، ورنہ اگر بیوی نیک نہ ہو تو اللہ معاف کرے گھر جہنم بن جاتا ہے. صبح و شام لڑائی کھٹ پٹ، پتہ چلا کہ بےچارا گھر پہ آیا تو گھر پہ کیا آیا، بجائے سکون حاصل ہونے کے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال قدم قدم پر ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے. آگے فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ ومن شکر، جو آدمی شکر کرے، فإنما یشکر لنفسه، تو یہ شکر اس کا فائدہ اپنے لیے. ومن کفر، اور جو آدمی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، اللہ بے پرواہ، اسے کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نہ کریں تو خدا نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر ساری خدائی اللہ کے شکر پہ لگ جائے تو اس کی اضافہ نہیں ہوتا اس کی خدائی میں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے اس سخت کی طرف اور فرمایا کہ نکرو لہا، اس کو تبدیل کر دو، ننظر اتحدثی ام تکون من الذین لا یهتدون، اسے پہچانتی ہے نہیں پہچانتی. فلما جا، جب وہ آ گئی، قیل ہکذا عرشک، تو سلیمان نے کہا کہ تمہارا ایسے ہی تخت ہے. اب وہ کیا جواب دیتی، لیکن اس کی عقل مندی پر دلالت ہے، کہتی قالت کانہ ہو، ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہی ہے بلکہ کہا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ، اللہ نے اسے بھی علم عطا فرمایا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور وہ دل سے مسلمان ہو چکی تھی پہلے. اور آگے بھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد امتحانات لیے، ایک بہت بڑا حوض بنوایا جس پر جو ہے وہ شیشے لگوا دیے، دیکھنے میں وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پانی اس کے اندر چل رہا ہے. تو جب حضرت سلیمان دوسری سائڈ تھے، انہوں نے جب ان کو بلایا کہ بھی آپ آئیں ادھر، تو جب ادھر گئیں تو انہوں نے اپنی جو بھی کپڑا تھا اوپر اٹھایا تاکہ پانی میں سے نکلیں، تو فرمایا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں، یہ تو شیشہ ہے. تو اس طرح کے عجائبات سے تاکہ ان پر اور زیادہ جو ہے روب اور دبدبا قائم ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی جو ہے وہ سب کچھ تسلیم کر چکی ہوں. قال انہ صرف ممرد من قواریر، فرمایا کہ تو شیشہ ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، تو انہیں اور زیادہ احساس ہوا کہ دیکھو آج تک میں باوجود اس کے بادشاہ ہوں، اپنے ملک کی ملکہ ہوں، لیکن ان سب اللہ نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا میرے پاس اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو فوراً کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوتی ہوں. اللہ تعالی نے یہاں پر اس واقعے کو یہیں ختم فرما دیا، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالی نے جب اس کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئی، سلیمان علیہ السلام سے اس کا نکاح ہو گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس معاملے پر خاموشی اختیار کی، ہمیں بھی چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لیں، کہ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہم بھی مبہم رکھیں. لیکن بعد یہ آیا سے چونکہ یہ بات جو ہے پتہ چلتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا کہ ذکر کرنا میں حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر بعد میں پھر نکاح کیا یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. اور پھر مزید اس سورت سے اگلی سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، پھر قارون کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعض نے کہا کہ چچزاد بھائی تھا. اللہ نے بہت بڑی اس کو دولت عطا فرمائی تھی، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، حالانکہ چابی جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے پاس چونکہ خزانہ اتنا تھا کہ ایک دو چابیاں نہیں تھی بلکہ چابیوں کے اتنے گچھے تھے کہ ایک جماعت پوری ان کو اٹھایا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل مار دی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت کرتا تھا، یعنی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تورات کا حافظ تھا اور ان 70 انسانوں میں سے تھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا. تو یہ اس کو اپنا کمال سمجھتا تھا کہ میں جو ہوں اس قابل ہوں، تو تکبر کیا بجائے اس کے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عجیب، ایک طرف سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا اور وہ کتنے شکر گزار، اور ایک طرف یہ شخص جو بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بہرحال اس کے پاس مال تھا، لیکن وہ اس قدر مغرور ہوا کہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر کی وجہ سے بڑھایا اور اس نے ناشکری کی، اور اس نے کہا کہ یہ مال تو اس کا تو میں مالک ہوں اور میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، لہذا میں جو ہے وہ نہ زکات دوں گا اور نہ اللہ کی فرما برداری کروں گا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا. تو میرے عزیز و بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا فرمائے اس کا شکر ادا کریں. ہم ناشکری کر کے مجرم بنتے ہیں اللہ کی نگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک لقمہ بھی عطا فرما دیا، وہ ہمارے حلق سے بھی اتر گیا نیچے، فوراً گئی الحمدللہ، ورنہ وہ پھنس بھی تو سکتا تھا. ایک گھونٹ پانی ہم نے پی لیا، الحمدللہ و شکر اللہ کہیں. تو قدم قدم پہ اس کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، جب کوئی نعمت ہمیں میسر آئے فوراً اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے اور اس کے وبال سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری تلاوت قرآن مجید کو، تراویح کو، قرآن مجید پڑھنے کو، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ ایام جو بہت ہی قیمتی ہیں اپنے فضل سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ایام باقی ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی، گھر والوں کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ سکون عطا فرما دے، ذہنی سکون عطا فرما دے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم عاجز و مسکین ہیں، اے اللہ آپ قوت اور طاقت کے مالک ہیں، اے اللہ کوئی مقابلہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے بغیر استحقاق کے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے، ہم استحقاق نہیں رکھتے، بغیر استحقاق کے آپ سے نعمت مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ معیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دیدار نصیب فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.